السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم الحیاۃ الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرة الا قلیل، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری اور سورۃ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. پہلے پانچ رکوع کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا، اور عرب کی سرزمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، یہ موضوع ایک اعتبار سے ہمارے سامنے آ گیا. اب رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک 11 رکوع سورۃ توبہ کے، اور بڑا موضوع ہے غزوہ تبوک کا معاملہ. غزوہ تبوک پر بھی تفسر آئے گا، اور ساتھ ساتھ منافقین کے حوالے سے دو ٹوک حتمی آخری باتیں بھی بیان ہوں گی. جیسے ہم پہلے سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک باتیں سمجھ آئے ہیں، یا سورہ انعام اور سورہ آراف میں دو ٹوک انداز سے کلام مشرکین کے بارے میں سمجھ آئے ہیں، اسی انداز سے سورہ توبہ میں منافقین کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں حتمی باتیں بھی آئیں گی، اور چار مختلف سزائیں ہیں جو منافقین نے بیان کی گئی، ان کا ذکر بھی آئے گا. غزوہ تبوک کا معاملہ سن 9 ہجری میں پیش آیا. سرزمین عرب کی حد تک حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین غالب ہو گیا، لیکن یہ دین سارے عالم کے لیے، چنانچہ بیرون عرب پیش قدمی کا ارادہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور روم کی سلطنت اس کا تسلط تھا، اور تبوک کا علاقہ اس طرف حضور علیہ السلام کا ارادہ ہوا، اور 30,000 کا لشکر آپ علیہ السلام نے تیار کیا. یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوا. ایک اور اہم بات، یہ نفیر عام کا موقع تھا، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. ہر ایک، مردوں کی بات ہو رہی، ہر ایک جو کہ صحت مند ہے اور کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. یہ اس کو کہتے ہیں نفیر عام. 800 میل کا کم و بیش فاصلہ غزوہ تبوک کے موقع پر، 800 میل کا کم و بیش فاصلہ، شدید گرمی بھی ہے اور کھجور کی فصل تیار ہے، اگر چھوڑ کر جائیں گے تو ممکن ہے خراب بھی ہو جائے اگر اس کو اتارا نہ جائے. پھر اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، بڑا مشکل موقع والا لشکر، بڑی مشقتیں تھیں. 18 افراد کے لیے ایک اونٹ دستیاب تھا، باری باری سوار ہوتے، 18 افراد اوسطاً ایک اونٹ. اور پھر پانی کی قلت ہوتی تو اونٹوں کو نہر کیا جاتا، کیونکہ اونٹ میں پانی کو اسٹور کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، تو اور وہ کم ہو جاتی تعداد. اسی طرح بعض مرتبہ پتے بھی کھانے پڑے ہیں. یہ مشقتیں اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے جھیلی ہیں. پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو مشن لے کر آئے، وہ صرف سرزمین عرب کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے. چنانچہ جو انقلاب حضور کے ہاتھوں مکہ سرزمین عرب پر برپا ہو گیا، اب اسی کی توسیع ہے، اسی کی ایکسپینشن ہے، جس کا آغاز خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت روما کے خلاف اقدام کے لیے. البتہ اس موقع پر جو روم کا بادشاہ تھا، اور بہرحال وہ علم رکھنے والا تھا انجیل کا، حضور کو پہچان تو گیا ہے، البتہ اسے قبول تو نہ کیا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مقابلہ کرتا. چنانچہ اللہ نے روب ڈال دیا، مسلمان گئے، کچھ دن وہاں ان کا قیام رہا اور واپس بھی آئے، جنگ نہ ہوئی اور مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی عرب کے باہر بھی، اور یہ روم کی سلطنت ان کو اللہ تعالی نے مرعوب کر دیا. یہ مختصر بیان ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے، اس پر بھی کلام ہوگا، اور ساتھ ساتھ منافقین کا بیان آئے گا، ان کا نفاق اور کھل کر سامنے آ گیا. جیسے غزوہ احد کے موقع پر 3 ہجری 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی، اور غزوہ میں شرکت نہ ہوئی. اسی طرح اس موقع پر منافقین نہیں نکلے، انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، ان کو مال اور دنیا زیادہ عزیز ہو گئے، اور بہانے بنا کر انہوں نے نکلنے سے فرار اختیار کیا، اور دوسروں کو بھی روکنے کی انہوں نے کوششیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا، اور ان کا پول کھول کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں. اور 4 قسم کی سزائیں ان کے لیے بیان ہوئیں، جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا. ایک نقطہ ہمارے ذہن میں رہے، یہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں آتے تھے، مگر دین کے تقاضے آتے تو بھاگ جاتے تھے. اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی راہ میں قتال، اللہ کی راہ میں انفاق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی، یہ سورہ نساء میں تفصیل آ گئی، اور یہاں ان کا نفاق اور کھل کر سامنے آئے گا. ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا. کچھ نمازیں ہم بھی ادا کرتے ہیں، سارے مسلمان تو ساری نمازیں ادا نہیں کرتے نا، تو وہ پانچوں ادا کرتے تھے، مگر دین کے تقاضے آتے تو بھاگ لیتے تھے. آج اللہ کا دین مغلوب ہے، اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، اور اللہ کے دین کے لیے وقت، جان، مال، صلاحیت، اولاد، ریسورسز کو لگانا یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم فرار اختیار کر رہے تو پھر یہ مقامات ہماری عبرت کے لیے بھی ہیں کہ نفاق کیا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا، فرار اختیار کرنا، یہ ہے نفاق. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی نفاق کے مرض سے حفاظت فرمائے. اب اس تمہید کے بعد مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو. یہ انداز کلام بھی بتا رہا ہے کہ دنیا پرست منافقین کو جھنجوڑا جا رہا ہے کہ تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو. اور ابھی تم الحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، تو دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. دنیا عارضی، آخرت ہمیشہ کے لیے. اس دنیا کے مفادات کی خاطر آخرت کا نقصان نہ کرنا اور اللہ کے تقاضوں پر لبئی کہنا. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یہ ہے انداز نفیر عام کا، ہر ایک کا نکلنا لازم. تو فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم ان رسول علیہ السلام کی مدد نہ کرو تو کیا ہوا، یقینا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب انہیں کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، وہ ان دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور ہمارے علم میں دوسرے کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ہجرت کی رات کا تذکرہ، اور ظاہری سبب اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے حضور نے وہاں قیام فرمایا، اور صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہے. پورا واقعہ ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، کس طرح ایک ایک سوراخ کو انہوں نے بند کیا، اور کس طرح ایک موقع پر اپنے کندھے پر حضور کو اٹھا کر وہ اوپر غار ثور کی طرف گئے ہیں. یہ ظاہری طور پر صدیق اکبر بڑے دبلے پتلے تھے، ان کا تہبند لٹک جایا کرتا تھا نیچے، مگر استقامت دیکھیں، اللہ اکبر. اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلے گا، یہ زکات کے انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، میں اکیلا قتال کروں گا، اللہ اکبر. اور اس موقع پر اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھا کر وہ لے کر گئے ہیں غار کی طرف، اللہ نے استقامت دی ہے. اور انہیں غم کس بات کا تھا، پیچھے کفار تعاقب کرتے ہوئے آگئے، اگر حضور کی طرف آگے تو میرے پیغمبر علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس بات کا غم. حضور علیہ السلام فرمارے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور احادیث میں ذکر آتا ہے، حضور نے فرمایا علیہ السلام، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے؟ اللہ موجود ہے، یہی الفاظ قرآن میں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا. وجعل کلمت الذین کفروا السفلا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا. تعاقب کرتے ہوئے آئے، غار کے قریب بھی پہنچے، مگر ان کی نظر بندی اللہ نے کر دی اور وہ حضور کو پا نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. وکلمت اللہ العلیا، اور اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. کیا مطلب؟ چاہے دل آمادہ ہو یا نہ ہو، اب تو نکلنا پڑے گا، نفیر عام میں ہر ایک کا نکلنا لازم. سامان کم ہو یا زیادہ، تیاری کم ہو یا زیادہ، نکلنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ، اگر مال غنیمت جلدی مل جانے والا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ منافقین ضرور آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ مسافت دور ہے، مشقت زیادہ ہے، تو منافقین نکلے نہیں. اگر تو معاملہ ہوتا کہ سفر آسان ہوتا تو مال بھی ملتا، فوراً آپ کے پیچھے آ جاتے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو تمہارے ساتھ مسلمانوں ضرور نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ان بہانوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک اللہ جانتا ہے وہ ضرور جھوٹے ہیں. قسمیں اٹھاتے ہیں، ظاہر بات ہے جھوٹے آدمی کے پاس دلیل اس کے سوا اور کیا ہے؟ عمل کا ثبوت تو ہے نہیں. جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اگر تو ہم استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے. دنیا کے معاملے میں خوب استطاعت ہے، آگے بڑھ بڑھ کر دنیا کمانے میں لگے رہیں گے. دین کا تقاضا آئے گا تو ہماری تو استطاعت ہی نہیں، کیا کریں؟ ہمارے تو بچوں کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، مستقبل کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کیریئر کا معاملہ ہے، پروفیشن کا معاملہ ہے، یہ ان کے بھی مسائل تھے نا. تو اگر میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ان بہانوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے وہ ضرور جھوٹے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ نے اے نبی علیہ السلام آپ سے درگزر فرمایا. لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دی؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہاں تک کہ آپ پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. یعنی یہ منافقین آتے ہیں جھوٹے بہانے بنا کر حضور سے اجازت چاہتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو شفقت اور نرمی کا معاملہ، حضور ان کو اجازت دے دیتے. یہاں معاملہ ہے کہ نفیر عام حلق کا نکلنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ ابھی واضح ہو جائے کون سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. بعد میں آگے خود اللہ کا تبصرہ آئے گا کہ ان منافقین کا نکلنا اللہ نے پسند کیوں نہ فرمایا. یہ تبصرہ بعد میں خود اللہ کا آئے گا کہ یہ اور مسلمانوں کے لیے بگاڑ کا باعث بنتے، تو ان کا نہ نکلنا ہی یہ ٹھیک رہا اللہ کی مشیت کے مطابق. مگر انہوں نے اپنے اختیار سے جھوٹے بہانے بنائے ہیں، فرار اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو ان کے لیے ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے، جو کہ پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والے ہیں. نقطہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، یہ نفیر عام ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم ہے، تو جو ایمان والے وہ تو اجازت نہیں مانگیں گے. ہاں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے صرف وہی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. یہ جو واقعتاً ایمان نہیں رکھتے یہ اجازت مانگ رہے ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں. ولو اراد الخروج لاعد له عدتا، اور اگر وہ منافقین نکلنے کا ارادہ رکھتے تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے. ولیکن کریہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہ کیا. فثبتہم، پس توفیق سلب کر کے انہیں روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. دیکھیے نا، آدمی کو پتا ہے کہ فلاں ایونٹ آنے والا ہے، تو دنیا کے ایونٹس کی تیاری آدمی پہلے سے کرتا ہے. شادی کی تیاری پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے سے کرتا ہے، اپنی نہیں بچوں کی شادی کی بات ہو رہی، اور چھٹیاں لینا پہلے سے اپلائی کرتا ہے، موسم دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، لوگوں کو کہاں کہاں سے انوائٹ کرنا ہے. اسی طرح اتنا بڑا تقاضا اگر آ رہا ہے تو بندہ پہلے سے تیاری کرے گا نا. مگر یہ تو جھوٹے، کوئی تیاری ان کی نہیں اور بہانے بنا رہے کہ ہماری استطاعت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا اقعدوا مع القاعدین, تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ, اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ صرف تمہاری خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور فتنہ اٹھانے کے لیے تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا پسند نہ فرمایا, ورنہ مشکلات مسلمانوں کے لیے اور بڑھاتے. وفیکم سماعون لہم, اور تم میں کچھ ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنۃ, اچھا یہ جو فرمایا کہ تم میں ان کے کچھ جاسوس اب بھی موجود ہیں, یہ حضور کی محفلوں سے خبریں لیتے اور منافقین کے تو کفار سے بھی تعلقات تھے, ان تک بھی باتیں پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل وقلبوا لك الامور, اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانا چاہا ہے اور آپ علیہ السلام کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں, یعنی در اندازی کرنا, آستین کا سانپ بننا, کبھی یہود سے تعلقات رکھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا, یہ ان کی حرکتیں پہلے بھی ہوئیں. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون, یہاں تک حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا, حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے. بڑی سازشیں ہوئیں مگر ان کی سازشیں ناکام ہوئیں اور حق آ گیا, باطل مٹ گیا. فتح مکہ 8 ہجری میں ہو چکی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي, اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اب یہ نام مفسرین نے لکھا ہے, جد بن قیس یہ منافق تھا اور اس نے عجیب حرکت کی ہے. کہتا ہے جناب آپ روم کی سلطنت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں اور روم کی خواتین کو حسن بہت دیا گیا ہے, تو میں اگر جاؤں گا تو میں تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. یعنی بہانہ بنانے کی بھی تو آرٹ ہوتے ہیں نا, بہانے بنانے کی بھی تو آرٹ ہوتے ہیں. اللہ کا تفسرہ سنیں, اللہ فی الفتنتی سقطو, آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں. تم رسول کا ساتھ نہ دو علیہ السلام, تو پیغمبر کی اطاعت نہ کرو علیہ السلام, پیغمبر راہ خدا میں مشقتیں جھیلیں تم گھروں میں بیٹھے رہو, اللہ اس کے رسول کی پکار لگی ہو تم دنیا کی محبت میں ڈوب کر گھروں میں بیٹھے رہو, اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا, اس سے بڑی آزمائش تمہارے لیے کیا بنے گی, اس سے بڑا تمہارے لیے عذاب کو دعوت دینے کا باعث کیا شے بنے گی. اللہ فی الفتنتی سقطو, آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم, اگر آپ علیہ السلام کو بھلائی پہنچنی ہے تو ان منافقین کو بری لگتی ہے, معاذ اللہ, اور حضور کو بھلائی پہنچنے سے مراد ایمان والوں کو بھلائی ملنا. وہ ان تصبک مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا من قبل, اور اگر آپ علیہ السلام کو مصیبت پہنچتی ہے, کوئی نقصان آ گیا آپ یعنی مسلمانوں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا فَرِحُونَ, اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں, جیسے کہ احد میں ہوا, 70 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا, اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے, یہ کہنے لگے اچھا ہوا جان چھوٹی ہم تو نکلے ہی نہیں. تو اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف آ جائے اور یہ پیچھے بیٹھے رہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا نا, اگر ہم جاتے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا. یہ ہے مفاد پرست ٹولے کے لوگ, منافق مفاد پرست ہوتا ہے, کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا, اور یہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگتا ہے. یہ کردار ہے جو اللہ بار بار بیان کر رہا ہے, ہماری عبرت کے لیے بھی اس کردار میں ہونے اور ایسے صفات کے اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, آپ فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا کارساز ہے, جو چاہے سو فیصلہ کرے نفع کا یا نقصان کا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل, آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام, هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو صرف دو بھلائیوں میں سے ایک کا, یعنی فتح یا شہادت. اگر شہید ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت کے مزے ہیں, اور فتح مل گئی اس دنیا میں تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم فائدہ لے کر لوٹیں گے. تو ہمارے بارے میں تو تم دو میں سے ایک ہی بھلائی کا انتظار کر سکتے ہو, یا تو ہمیں شہادت مل جائے یا اللہ فتح عطا فرما دے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ الْعَذَابُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا, اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، تمہارے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، لہذا تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب منافقین کی نہیں، جو چار سزائیں سورۃ توبہ میں آئیں، پہلی سزا کا ذکر۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام، خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ یہ پہلی سزا آ گئی، تمہارا انفاق قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ اور اگر تم ابھی چاہو کہ پیسے لے لیے جائیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے، نہیں، اب تو نفیر عام میں نکلنا پڑے گا، فزیکلی آؤ، خود سے آؤ، مال نہیں تمہارا قبول۔ یہ پہلی سزا آ گئی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کیوں ان کا انفاق قبول نہ ہوگا، فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہی رکاوٹ ہے، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور وہ نماز کی طرف صرف سستی کے ساتھ آتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ صرف ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے فرار، نماز بھی دکھاوے کے لیے بس کہ ان کو مسلمان مانا جائے اس لیے ادا کرتے، اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے، دل سے خرچ نہیں کرتے، یہ ہے ان کے فرار کی روش، جس کی وجہ سے پہلی سزا، ان کا انفاق اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے مخاطب، تمہیں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ہی اولاد تعجب میں، یہ عموم کا خطاب ہے، ان کا مال اور اولاد تمہیں متاثر نہ کرے، تعجب میں مبتلا نہ کرے، دنیا پرست ہے تو ڈیل ڈول بھی ہوگا، مال اسباب بھی جمع کر لے گا، نہ، ان کے ظاہری ڈیل ڈول اور مال اور اولاد سے تم تعجب میں مبتلا نہ ہونا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اللہ اس مال اور اولاد سے ان کو عذاب دے، مالی فکروں میں مبتلا رہیں گے، ہو مال خرچ کیا کافروں کے ساتھ مل کر، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، یہ ان کے لیے بات مصیبت بن گئی، اور اولاد نافرمان ہو جائے تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، اور بعض کے بچے جو تھے وہ ایمان لا کر حضور کے ساتھ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ذلت کا باعث بن گئی یہ بات۔ فرمایا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور وہ منافقین اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، وما هم منکم ولکنہم قوم یفرقون، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مراد ہے کہ دعوے دار ہیں ایمان کے، مگر دل میں ایمان نہیں ہے، اطاعت سے فرار ہے، تو دل کا ایمان کہاں رہا، اور تم سے ڈرتے رہتے ہیں، مراد ہے کہ کہیں ان کو اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، انہوں نے تو جھوٹے دعوے اس لیے کیے کہ ان کو مسلمان مانا جائے اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملتا رہے، تو ان کی بھی گاڑی چلتی رہے، ان کو بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے۔ لو یجیدون ملجاً او مغاراتن او مدخلاً، اگر وہ کوئی پناہ گاہ پائیں یا کوئی غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو وہ ضرور اس کی طرف انتہائی تیزی سے لبکتے ہوئے جائیں گے۔ یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کو یہ مصیبت پڑ گئی، معاذ اللہ کی، کیوں ہم نے قبول کر لیا، اب چاہتے ہیں جان چھوٹے کسی طرح، یا تو سارے مسلمان ہی ختم ہو جائیں، جا رہے روم کی طرف، جان چھوٹے ہماری، کوئی پناہ گاہ ہمیں مل جائے کہ ہماری پچھلی زندگی ہمیں واپس مل جائے، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر تو مصیبت میں مبتلا ہو گئے، معاذ اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں۔ کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے، حضور علیہ السلام اللہ کے حکم سے مال غنیمت وغیرہ تقسیم کرتے اور ان منافقین نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، معاذ اللہ۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر اگر انہیں ان میں سے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو صدقات آئے ہیں اور مال آیا ہے، وہ اگر ان کو ملے تو خوش، نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی کس بات کا مسئلہ ہے؟ مال ملتا رہے، دنیا ملتی رہے، یہ ہے مفاد پرست ٹولہ منافقین کا۔ ولو انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلی ورسولہ انا الی اللہ راغبون، انقریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کے رسول علیہ السلام بھی، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی عطا، پیغمبر کی عطا پر راضی رہتے یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 60، اور یہاں زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ کے جو ریسیپینٹس ہوں گے، زکوٰۃ کن کیٹیگریز میں خرچ ہوگی، کن مدات میں خرچ ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں صدقات کا لفظ آیا ہے اور آگے الفاظ آئیں گے فریدتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو صدقہ عام نیکی کو بھی کہتے ہیں، مالی خرچ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور صدقہ جو مالی خرچ ہو اس کی فرض شکل زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ ترجمے میں زکوٰۃ کا لفظ آئے گا، البتہ اللہ نے صدقات کا لفظ اس آیت میں استعمال کیا، زکوٰۃ کا نہیں، مگر امت کا اجماع ہے کہ وہ مالی صدقہ جو فرض یعنی اوبلیگیٹری ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس مقام پر۔ 8 کیٹیگریز، یہ 8 مدات کا بیان کہاں زکوٰۃ کا مال صرف یا خرچ ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر کون ہے؟ ایک تعریف فقہا نے فرمائی، صبح کا کھانا اس کے پاس ہو، شام کا نہ ہو، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ کچھ کماتا ہے، کچھ ارننگ ہے، کچھ سیلری ملتی ہے، مگر اتنی نہیں کہ بنیادی حاجات بھی پوری ہو سکیں۔ ہماری حکومتوں نے منیمم ویج رکھا ہوا ہے، فیڈرل اور پنجاب میں 32,000 روپے ہے، سندھ میں غالباً 25 ہے، شاید بڑھ گیا ہو۔ تو 32,000 فیڈرل گورنمنٹ نے منیمم ویج رکھا ہوا ہے، ذرا آپ خود کیلکولیٹ کر کے چیک کر لیجئے گا۔ جو کاروباری حضرات ہیں، جو بزنس چلاتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ہم ڈیلی ویجز پہ رکھتے ہیں اور ان کو 12 گھنٹے کام لیتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیلی ویجز دیتے ہیں۔ پرماننٹ کو بھی رکھتے ہیں تو بڑا مشکل سے بعض لوگ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس پر بحث نہیں کر رہا، 3-3 مہینے بعد تنخواہیں دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور سیٹ یہ کہتا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، اور سیٹ کا نقصان یہ ہے کہ نفع میں تھوڑی کمی ہو گئی، یہ صلاح پتہ ہے کاروباری طبقات کو۔ بہرحال، تو فقیر وہ صبح کا ہے، شام کا نہیں، مسکین کچھ کما رہا ہے مگر اتنا نہیں کہ بنیادی حاجات بھی پوری ہوں، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ نمبر 3، ولا عاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم پر مأمور کارکنان، یہ نظم ہوگا حکومت کے تحت، واقعی شرعی اسلامی حکومت ہو۔ ابھی ہماری حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، ہاں یہ شرعی اسلامی حکومت، مفتیان کرام بتائیں ہمیں کیا ہے یہ، جہاں سود کا نظام بھی چلتا ہو، بس ایک ہی بات کافی۔ تو اگر واقعی شرعی اسلامی حکومت، اس کے تحت پورا نظم ہوگا، اور جو کارکنان زکوٰۃ کی وصولی پر مأمور ہوں گے اور اس کی تقسیم پر مأمور ہوں گے، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہیں۔ پھر تفصیل ہے کتنے پرسنٹ تک، پتہ چلا ساری زکوٰۃ ان کو نہ دے دو، وہ کچھ حصہ ہوگا جو فقہا بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 4، والمؤلفت قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو۔ ایک مراد وہ لوگ جو اسلام قبول کریں گے تو ان کو اپنے پچھلے مذہب کے لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، تو ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں تفصیل ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ مد ختم، اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا امکان موجود ہے۔ اسی طرح کبھی کچھ علاقوں کے اندر کچھ غیر مسلم ہو، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کی تالیف کے لیے اگر کچھ مال دے دیا جائے تو مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ نہ کریں، مسلمانوں کو وہ نقصان نہ پہنچائیں، اس کو بھی تالیف قلب کے ذیل میں بعض فقہا نے بیان فرمایا۔ وفر رقابی، اور غلاموں کی آزادی میں، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال۔ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، یعنی مقروض کو قرض سے نجات دلانے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آئی فون کے لیے بھی لوگ قرض لے رہے ہوں، اور بڑا مہنگا وی آئی پی حج کرنے کے، میں واقف ہوں، میں 4-4.5 سال آڈٹ لائف میں گزارے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بھی آڈٹ کیے ہم نے، وی آئی پی حج کرنے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں لوگ، اور اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لیتے ہیں, چار چار کریڈٹ کارڈ اٹھائے ہوئے, عیاشیوں کا سامان کیا ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرض داروں کو جو ہے وہ زکات دو. تو پہلے یہ بھی پڑھو کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت قرض کے بارے میں, قرض کا معاملہ کتنا حساس ہے. پھر یہ بھی سنو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرض کے بارے میں کتنی سخت باتیں بتائی ہیں. اپنے حصے کا یاد ہوتا ہے, دوسرے یاد نہیں ہوتا. تو کون سا قرض, یہ اپنی جگہ بحث طلب بات ہے, مگر یہ کہ قرض سے نجات دلانے کے لیے بھی زکات استعمال ہو سکتی ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. اس میں بعض کا خیال ہے کہ جو لوگ قتال فی سبیل اللہ کے میدان میں لگے ہوں, بعض نے وہ حاجی جو ضرورت مند ہو جائے اس کو شامل کیا, بعض نے علم دین میں لگے ہوئے لوگ جو ضرورت مند ہو ان کو شامل کیا, اور بعض نے اس کو توسع بھی دیا, مگر اس توسع کے معاملے میں فقہا کے ہاں اختلاف اور تفصیلات ہیں, وہ موقع نہیں یہاں پر. وفی سبیل اللہ وابنی سبیل, اور اللہ کی راہ میں, اور نمبر آٹھ مسافروں کے لیے. مسافر دوسرے علاقے میں گیا, مقروض ہو گیا, کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا لٹ گیا کہہ لیجئے, اس کو جس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اس کو بھی زکات سے مدد دی جا سکتی ہے. یہ میں نے مختصر مختصر ذکر کیا ہے, تفصیل آپ دیکھیں گے تفاسیر میں. اور زکات کی ادائیگی کے لیے مسائل سیکھنے چاہیے. بنیادی باتیں معلوم ہوگی تو ہم خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن مسائل معلوم کر کے صحیح طریقے پر زکات صحیح مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا فریدۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. یہ ہے لفظ فرض, اس لیے شروع میں صدقات کا جو لفظ تھا یہ فرض صدقہ یعنی زکات کا بیان ہے اس مقام پر. فریدۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے, جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یقین ہونا چاہیے بالکل لائیو ہے. میں پانی بھی پی رہا ہوں, کھانسی بھی درمیان میں آ جاتی ہے, یہ سب نیچرل ہے. جب پانچ پانچ گھنٹہ ہم نے بیٹھنا ہو اور تین تین گھنٹہ بیان بھی کرنا ہو تو بٹ نیچرل وہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ اس کو درگزر فرمائیں گے. فرمایا کہ فریدۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. اب پھر منافقین کا بیان. یہ درمیان میں زکات کا ذکر کیوں آیا؟ سبحان اللہ, یہ منافق دنیا پرست ہیں, مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو مال کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس کا کم از کم تقاضا زکات ہے, لیکن زکات کافی نہیں ہے. البقرہ آیت 177, آیت البر, نیکی کی حقیقت والی آیت, وہاں ہم سمجھ آئے, اور حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ بے شک مال میں زکات کے علاوہ میں حصہ مقرر ہے. اب زکات کے مصارف کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان کے کچے ہیں, معاذ اللہ, یہ بدبخت گستاخیاں کرتے, ہم دیکھو بہانے بناتے ہیں, یہ سن لیتے ہمارے بہانے, یہ مان لیتے ہمارے بہانے, یہ تو کان کے کچے ہیں, معاذ اللہ, ان منافقین کی گستاخی. قل اذن خیر لکم, آپ فرما دیجئے وہ تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں. یؤمن باللہ, وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین, اور مؤمنوں کی بات مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور ان کے لیے رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے. حضور سب سنتے ہیں, اور اللہ حضور کو سب بتاتا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ اظہار نہیں کرتے. چنانچہ یہ اظہار نہ کرنا یہ تمہارے لیے خیر ہے. اگر ایک ایک بات پر حضور اظہار کرنے پر آ جائیں تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم, اور جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, مسلمانوں, وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ مؤمن ہیں. یعنی ایمان والوں کے سامنے جھوٹے بہانے بنانا, کبھی کہیں کہ بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں نہیں آیا, بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں نہیں آیا, یہ جھوٹ بول بول کر ایمان والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے کہیے بھائی اللہ کو راضی کرو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ کیا بہانے بناتے ہو دوسروں کو اپنے ایمان کا اظہار کر کے منوانے کی کوشش کرتے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو. اگر تم واقعتا مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اصل میں یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. بندہ بندوں سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. بندوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے اور بہت سو کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فرمایا الم یعلمو, کیا وہ نہیں جانتے, انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ, منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان مؤمنوں پر کوئی سورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں اس سے آگاہ کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا, آپ فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو, ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو, تمہارا پول تو اللہ تعالیٰ کھولے گا, یہ ذکر آگے آنے والا ہے. ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, اور اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے, اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ, تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق و دل لگی کر رہے تھے, مذاق اڑاتے ہیں. جب حضور نے فرمایا علیہ السلام کے روم کی طرف جا رہے ہیں اور روم کی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مذاق اڑائے منافقین نے, اوہو یہ بڑی اس وقت کی سپر پاور, ان سے ٹکرانے چلیں او پاش پاش ہو جاؤ گے اور تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا, تم غار کے دور میں چلے جاؤ گے. یہ آج ہماری بھی ٹون ہے کچھ لوگوں کی. تو انہوں نے مذاق اڑایا, اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہروایا گیا قل, آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام ابی اللہ و آیاتی و رسولی کن تم تستہزئون, اے گستاخو کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب بہانے مت بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو. اب یہ ان کا کفر کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, اور پیغمبر کے حکم سے فرار اختیار کرنا عملاً کفر ہے, پیغمبر کی اطاعت کی رویش اختیار نہ کرنا عملاً کفر ہے. فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو. ان نعفو عن طائفة منکم, اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں, نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین, تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں, یعنی آگے تمہاری پکڑ کا سامان تو ہونے والا ہے. اگر کچھ کو اللہ معاف بھی کر دے تو دوسرے کچھ جو گناہوں میں مبتلا, نافرمانی میں مبتلا, گستاخیوں میں مبتلا, اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا. اب منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کی حرکتیں کیا ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد و منافق عورتیں آپس میں ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکری, الفاظ دیکھیے گا, یأمرون بالمنکری, برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور نیکی سے روکتے ہیں. ہونا کیا چاہیے, نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. منافقین کی حرکتیں کیا ہیں, یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں. یہ ہے دنیا بس پرس منافقین, ان کا بیان جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اصحاب سبت کا واقعہ پڑھا تھا, کتنے گروہ تھے, تین, بدی کرنے والا, بدی سے صرف رکنے والا, اور تیسرا بدی سے بچنے والا بھی اور دوسروں کو بدی سے روکنے والا بھی. یہ 14 گروہ ہیں. توجہ کیجئے گا, ہمارے ساتھ انجینئر نوید احمد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ جو آپ اسکرین پر رکوع کا ٹائٹل دیکھتے ہیں نا, اسکرین پر رکوع کا ٹائٹل آتا ہے, یہ ہمارے استاد ہیں, ہمارے تمام مدرسین کراچی کے ان کے استاد انجینئر نوید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ خاص انداز تھا, وہاں تین گروہ تھے, یہ چوتھا آ گیا. چوتھے کون ہیں, یہ منافقین, بدی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, زیادہ دعوت کس چیز کی ہے, بدی کی ہے نیکی کی؟ چیک کر لیں. بدی کی دعوت دیتے منافقین اور نیکی سے روکتے منافقین. بیٹیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں, باپ روکتا ہے, بہن پردہ کرنا چاہتی ہے, بھائی روکتا ہے اس کو, بیوی بی کرنا چاہتی ہے, شوہر روکتا ہے. کیوں روکتے ہو؟ اما عائشہ کے لباس سے بیوی بی فاطمہ زہرا کی چادر سے روکتے ہو؟ اللہ اکبر. چہرے پر سنت رسول سجانا چاہتا ہے ایک بندہ مومن, ایک مرد, ایک نوجوان, باپ آڑے آتا ہے بیٹے کو روکتا ہے, بیوی بی آڑے آتی شوہر کو روکتی, کیا کر رہے ہو بھائی؟ نماز با جماعت سے روکتے ہیں, دین کے وقت نکالنے سے روکتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں روکتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ کا حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے سر آنکھوں پر. یہی بچہ ڈالر کمانے جائے, یہی بچہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کمانے جائے, ریال کمانے جائے, روکتے ہیں؟ وہاں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق یاد نہیں آتے؟ دین پر آگے کوئی بڑھے تو سارے حقوق یاد آئیں. اس کا مطلب ہے ہمارے سافٹ ویئر میں گڑبڑ ہے, ہمارے سافٹ ویئر میں گڑبڑ ہے, بائی ڈیفالٹ کوئی مسئلہ ہم نے کر رکھا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ منافقین ہیں, یامرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور نیکی سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا, رحمت سے دور. ان المنافقین ہم الفاسقون, بے شک منافق ہیں ہی فاسق. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا, اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انجام کے اعتبار سے بار بار قرآن کریم میں آ رہا ہے کہ منافقین اور کفار جہنم میں, ہی حسبہم, وہی جہنم ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. ان کے ذکر کے بعد پچھلے نافرمانوں کا تذکرہ, کالذین من قبلکم, منافقو تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا, وہ جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم, تو وہ اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑا چکے, پھر تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑاؤ. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم, جس طرح انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑایا جو تم سے پہلے تھے. وخذتم کالذی خاضوا, اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑے جس طرح وہ فضول بحثوں میں پڑے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. واولئک هم الخاسرون, اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے برے لوگوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نفاق کا انجام اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. پھر پچھلے لوگ جن پر عذاب آیا اور اقوام, ان کا تذکرہ. الم یاتیم نبا الذین من قبلہم, یا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزرے. قوم نوح وعاد وثمود, مثلا قوم نوح اور عاد و ثمود. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات, اور قوم ابراہیم اور مدین والوں, اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کی. یہ مثالیں ہیں, الٹی ہوئی بستیاں, لوط علیہ السلام کی قوم, ان کو بستی اٹھا کر پٹخ دی گئی, مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ختم کر دیا, ان سب کا تذکرہ. اتتھم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. اب ایمان والوں کا بیان, یہ کانٹراسٹ آ رہا ہے. آیت نمبر 67 میں منافقین مرد اور عورتوں کا بیان تھا, اب آیت نمبر 71 میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں, یعنی سچے مؤمنین کا بیان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ ترجمہ سمجھ لیں ذرا, اولیاء کا ترجمہ تو دوست ہوتا ہے, مراد ہے ساتھی, مراد ہے ہم مقصد, مراد ہے ایک دوسرے کی معاون. ورنہ جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں حجاب کا ذکر بھی ہے, اسی قرآن میں پردے کے احکامات بھی ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 30 31 میں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اور 59 میں، النور آیت 30-31، احزاب کی آیت 32, 33, 53, 59، ان مقامات پر پردے کے احکامات ہیں، وہ بھی پڑھنے لینے چاہیے، ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو اہل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست، مراد معاون ہیں، ساتھی ہیں، مقصد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اور محرم نامحرم کا فرق رہے گا، پردے کے احکامات وہ اس کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اب ان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ وہ بات جو امت کا فریضہ، بار بار یہ دو باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ انقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، امت والا کام، نماز قائم کرنا ساری زندگی، اور زکوٰۃ ادا کرنا جس پر لاگو ہے، مسائل معلوم کرے، راہ خدا میں پورے اخلاص کے ساتھ پیش کرے، اور نماز زکوٰۃ تک محدود نہ ہو جاؤ، پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ کرو، یہ پورا پیکج ہے، تو اللہ رحم فرمائے گا، اللہ غالب بڑی حکمت والا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ایسے باغات کا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبتا فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے کے باغات میں، یعنی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ترجمہ کرتے تھے، ریزیڈینشیل گارڈنز، بڑے بڑے باغات، انہی کے درمیان میں ان کی ریزیڈنس ہوگی، بینگلوز ہوں گے، قرآن کہتا ہے ملٹی سٹوری بینگلوز ہوں گے، اور وہیں پہاڑ کی خوبصورتی اور وادیوں کی خوبصورتی، اور ان کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضا مندی، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آخری دو نعمتیں، ایک اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا، اور ایک اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضا مندی، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت اور تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔